أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. Correction. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق الله العظيم.
تلاوت کردہ سورہ نساء کے تیسرے رکوع کی آیات نمبر 15-22 کا ترجمہ اس طرح ہے اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان پر اپنے اندر سے 4 گواہ طلب کرو پس اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو گھروں کے اندر بند کر کے رکھو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کرے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے اور تم میں سے جو دو شخص ایسی ہی بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان دونوں ہی کو اذیت دو اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ نے انہی کی توبہ کو قبول کرنا اپنے ذمے لے رکھا ہے جو جہالت کے غلبے کی وجہ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ بھی کر لیتے ہیں پس اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے اور ان کی توبہ کی قبولیت کا ذمہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آ کھڑی ہو جائے تو کہا، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آ کھڑی ہو جائے تو کہا کہ اب میں نے توبہ کر لی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہی جو کفر پر ہی مر جاتے ہیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ تم مرے ہوئے آدمی کی عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ بات جائز ہے کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس کا کچھ حصہ جبرن حاصل کر لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کسی بھلی ہوئی بدکاری کا ارتکاب کر لی ہوں، اور ان کے ساتھ عمدہ طریقے سے زندگی گزارو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تمہارے لیے اسی میں بڑی بہتری پیدا کر دے، اور اگر تم چاہو کہ ایک بیوی کو تبدیل کر کے اس کی جگہ دوسری بیوی لا لیں، اور تم نے ایک کو ڈھیروں مال دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اس کو کوئی بہتان لگا کر اور کھلی ہوئی حق تلفی کر کے لے لو گے؟ اور کس طرح تم ایک عورت سے لے بھی سکو گے؟ درا حالے کے بے حجابانہ طریقے پر ایک نے دوسرے تک اپنی ذات پہنچائی ہے، اور تمہاری بیویاں بوقت نکاح تم سے پکا اقرار بھی لے چکی تھیں، اور ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں نکاح نہ کرو مگر جو کچھ ہو چکا، کیونکہ یہ بڑی بری اور بے حیائی کی بات ہے اور نہایت ہی برا طریقہ ہے۔
واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم،
اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان پر اپنے اندر سے چار گواہ طلب کرو، اس آیت میں اور اگلی آیت میں زنا کی سزا بیان کی گئی ہے۔ اس آیت میں صرف زانیہ عورتوں کے متعلق ہے۔ ابتدائے اسلام میں یہ حکم تھا کہ جب عادل گواہوں کی سچی گواہی سے کسی عورت کی بدکاری ثابت ہو جائے تو اسے گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے، گھر ہی میں قید کر دیا جائے اور قید عمر بھر کی دی جائے، یعنی موت سے پہلے اسے نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت پر بدکاری کا الزام لگایا جائے تو الزام لگانے والے پر لازم ہوگا کہ چار مسلمان عاقل بالغ مرد گواہوں کو اپنی تائید میں پیش کرے، اگر گواہی درست اور صحیح ہو اور حاکم کے نزدیک عورت پر الزام ثابت ہو جائے تو سزا یہ ہوگی کہ اس عورت کو گھر میں قید کر دیا جائے اور اس کا باہر آنا جانا اور لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا جائے، یہاں تک کہ وہ عورت مر جائے۔ واضح ہو کہ بدکاری کے متعلق یہ ابتدائی حکم تھا، بعد میں سورہ نور کی آیت نمبر دو الزانیت والزانی فاجلدوہما الی آخرہ نازل ہوئی، جس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم دیا گیا۔
وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا،
اور تم میں سے جو دو شخص ایسی ہی بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان دونوں ہی کو اذیت دو۔ پھر فرماتا ہے کہ جب دو مرد آدمی آپس میں غیر فطری عمل اور بدکاری کریں تو انہیں اذیت اور تکلیف پہنچاؤ، یعنی برا بھلا کہہ کر شرم و غیرت دلا کر تکلیف پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی چال چلن درست کر لیں تو ان کا پیچھا کرنا چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انا کثرہ اور تجدید کے ساتھ، یہ کئی وجوہ اور کئی طریقوں پر استعمال ہوتا ہے اور کئی طریقوں پر استعمال ہوتا ہے، من جملہ ان کے وجہ اول تاکید اور تحقیق کے معنی میں جو بیشتر آتے ہیں، مثلا قوله تعالی ان اللہ غفور الرحیم اور انا الیکم لمرسلون۔ عبد القاہر جرجانی نے کہا ہے کہ انا کے ساتھ تاکید کرنا لام تاکید کی نسبت بہت زیادہ خوی ہے، اور استقراء یعنی جستجو اور غور کے بعد ظاہر ہوا کہ انا کے موقعوں میں اکثر مواقع ایسے ملتے ہیں جہاں یہ کسی ایسے ظاہر یا مقدر سوال کا جواب ہوتا ہے جس میں سائل کو کچھ ظن یعنی شبہ ہوا کرتا ہے۔ وجہ دوم تعلیل ہے، اس کو ابن جنی اور اہل معنی و بیان نے ثابت کیا ہے، اور اس کی مثال میں اللہ تعالی کے قول واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم اور وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم اور وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارۃ بالسوء کو پیش کیا، اور یہ تاکید کی ایک قسم ہے۔ وجہ سوم یہ ہے کہ انا نام کلمہ ایجاب کے معنی دیتا ہے، یہ بات بھی اکثر علماء نے بیان کی ہے، اور اس کی مثال میں بہت سے علماء نے جن میں سے ایک مبرد بھی ہیں اللہ تعالی کے قول ان ہذان لساحران کو پیش کیا ہے، ان ہذان لساحران کو پیش کیا ہے۔
انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب
الى آخره۔ اللہ نے انہی کی توبہ کو قبول کرنا اپنے ذمے لے رکھا ہے جو جہالت کے غلبے کی وجہ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، پھر جلد ہی توبہ بھی کر لیتے ہیں ان دونوں آیتوں میں توبہ کا قانون اور ضابطہ بیان ہو رہا ہے۔ توبہ کے معنی پلٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں۔ گناہ کے بعد بندے کا خدا تعالی سے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک محکوم جو اپنے حاکم کا نافرمان بن کر اس سے منہ پھیر لیا تھا، اب اپنے کیے پر پشیمان ہے اور اطاعت و فرما برداری کی طرف پھر سے پلٹ آیا ہے، اور خدا کی طرف سے بندے پر توبہ یہ معنی رکھتی ہے کہ بندے کی طرف سے خدا کی نظر کرم جو پھر گئی تھی اثر نو اس کی طرف منعطف ہو گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ جہالت اور نادانی کی حالت میں نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں لیکن وہ اپنے دلوں میں گناہ کی کھٹک محسوس کرتے ہیں، اس کے بعد ہی شرمندہ ہو کر گناہ کے تصور سے لرز جاتے ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے آگے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے ندامت کے آنسو بہاتے ہیں اور اپنے خسر و خطا کی معافی مانگ لیتے ہیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرتے ہیں۔ ایسے بندے جب بھی اپنی غلطی پر نادم ہو کر اپنے پروردگار کی طرف پلٹیں گے تو اس کا دروازہ کھلا پائیں گے۔ مگر جن لوگوں نے خدا سے بے خوف اور بے پرواہ ہو کر ساری عمر احکام الہی کی نافرمانی میں گوا دی، جن کے دلوں میں گناہ پر ندامت کا تک احساس نہ گزرتا ہو، جو اپنے کرتوتوں پر کبھی پشیمان نہ ہوتے ہوں، تو خدا تعالی کے پاس ایسے لوگوں کی توبہ کی قبولیت نہیں ہوتی۔ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت کا غڑغڑا والا لمحہ آ پہنچتا ہے اور وہ اس عالم کے امور کو دیکھنے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، ایسے لوگوں کی توبہ کی قبولیت کا موقع بھی باقی نہیں رہا۔ اسی طرح ان لوگوں کی توبہ بھی دراصل توبہ نہیں جو دنیا سے کفر کی حالت میں جاتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے تو دردناک عذاب تیار ہے۔ ہر مرد و عورت کو اپنی صحت کی حالت میں توبہ کر لینی چاہیے۔ غڑغڑے کے وقت سے پہلے کی توبہ قبول ہے، غڑغڑے کے بعد توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقبل التوبہ للعبد ان اللہ یقبل التوبہ لعبد ما لم یغرغر، یعنی اللہ تعالی بندے کی توبہ بس اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ آثار موت شروع نہ ہو اور غڑغڑا نہ لگا ہو۔ نیز قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی ربکم قبل ان تموتوا، یعنی حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مرنے سے پہلے اپنے پروردگار کی جناب میں توبہ کر لو، کیونکہ امتحان کی مہلت جب پوری ہو گئی اور کتاب زندگی ختم ہو چکی تو اب پلٹنے کا کون سا موقع ہے۔ گروہ امام آخر الزمان حضرت مہدی علیہ السلام میں آلیت پر مبنی یہ عمل شریف بھی ہے کہ ہر مومن مرد یا عورت وقتاً فوقتاً معافی و مغفرت کا طلبگار ہوتے ہوئے بھی توفیق خدا کے حاصل ہونے پر اپنی موت سے بہت پہلے ہی، جبکہ ابھی غڑغڑا نہ لگا ہو، توبہ و استغفار کو بالالتزام اختیار کر لیتا ہے، تاکہ روزمرہ کی توبہ و استغفار کے باوجود بھی اگر کوئی قصور یا گناہ ایسا رہ گیا ہو کہ وہ حقوق اللہ کی صورت میں خدا تعالی سے یا حقوق العباد کی صورت میں مخلوق سے اپنے کسی قصور و خطا کی معافی چاہنا بھول گیا ہو، تو اپنے وقت آخر وہ خدا اور مخلوق ہر دو سے معافی چاہ کر توبۃ النصوح کے ذریعے اپنے اس قصور یا گناہ سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ گروہ معلی کے مرشدین کرام ایسے بندگان خدا کو خدا کی طرف رجوع ہونے، توبہ و ترک کرنے کی ترغیب دیا کرتے ہیں۔ باطل عقائد یا اعمال بد کی صورت میں تو بندے کو اپنے خالق سے معافی چاہنے میں دیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اور جب وہ معافی چاہ لیتا ہے تو حسب تیقن معاف کیے جانے کا بھروسہ اور یقین بھی رکھنا ضروری ہے۔ توبہ و استغفار کی قبولیت کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہے جو تواب الرحیم ہے۔ اس سلسلے میں مخلوق کو بھی گناہگار اور تائب بندے سے عمدہ طریقے سے پیش آنا چاہیے، تاکہ اور دوسرے لوگ بھی گناہ کے بعد خدا کی طرف رجوع ہونے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا يحل لكم لكم أن ترثوا النساء كرها.
اے مسلمانوں، تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ تم مرے ہوئے آدمی کی عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو. صحیح بخاری، ابو داؤد اور نسائی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں اہل عرب عورتوں کے ساتھ جو ناانصافیاں کرتے تھے، ان میں ایک ناانصافی یہ تھی کہ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کے وارث اس کی عورت کے پورے حقدار سمجھے جاتے. اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو مال و متاع کے ساتھ زبردستی اس عورت کو اپنے نکاح میں لے لیتا، اگر وہ چاہتے تو کسی دوسرے کے نکاح میں دے دیتے، اگر چاہتے تو اسے نکاح ہی نہ کرنے دیتے. عورتوں عورت والوں سے زیادہ اس عورت کے حقدار یہی لوگ گنے جاتے تھے، عورت والوں سے زیادہ اس عورت کے حقدار یہی لوگ گنے جاتے تھے. نیز اس عورت کو مختلف طریقوں سے تنگ کرتے تاکہ وہ اپنا مہر چھوڑ دے یا جو دولت اس کے پاس ہے ان کے حوالے کر دے. پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسی تمام ناانصافیوں سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت خود مختار اور اپنے نفس کی مالک ہے، وارثوں میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ زبردستی اس کو اپنے نکاح میں لے آئے یا کسی دوسرے سے اس کا نکاح کرا دے یا دوسرے سے نکاح کرنے سے اس کو روک دے. اسی طرح عورت اپنے مال و دولت کی بھی مالک ہے، اس کو ڈرا دھمکا کر یا مختلف طریقوں سے تنگ کر کے اس کا مال اس سے چھین لینا ہرگز جائز نہیں. شوہروں کو بیویوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے ضمن فرمایا کہ ہاں اگر اس بیوی سے کبھی بے وفائی بے حیائی اور بد چلنی کا کام صادر ہو جائے تو اس کے ساتھ سختی کی جا سکتی ہے. بنیادی طور پر مردوں کو حکم دیا گیا کہ عورتوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں نیکی اور عمدگی اختیار کرو. اگر بیوی کی کوئی عادت تمہیں ناپسند ہو تو آپے سے باہر نہ ہو جاؤ بلکہ صبر و تحمل سے کام لو. ہو سکتا ہے کہ ایک بات تمہیں اچھی نہ لگے لیکن اسی بات میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت کچھ بہتری رکھ دی ہو، لہذا یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی اس دیواجی تعلق کو منقطع کرنے میں جلد بازی سے کام لے. طلاق بالکل آخری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ چارہ کار ہے جس کو ناگزیر حالات ہی میں استعمال کرنا چاہیے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ ہوا ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، یعنی طلاق اگرچہ کہ جائز ہے مگر تمام جائز اور حلال کاموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند اگر کوئی چیز ہے تو طلاق ہے. بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ فاحشت مبینہ سے مراد اپنے شوہر کا خلاف کرنا، اس کی نافرمانی کرنا، شوہر کے ساتھ بد زبانی کچھ خلقی کرنا، حقوق زوجیت اچھی طرح ادا نہ کرنا وغیرہ ہے. آتا یہ فعل جامد ہے اور اس کی گردان نہیں آتی، یعنی غیر منصرف ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے اس کو حرف کہہ دیا ہے. اس کے معنی ہے ترجیح فی المحجوب، ترجیح فی المحبوب یعنی پسندیدہ بات کی آرزو کرنا، اور اشفاق فی المکروہ یعنی ناپسندیدہ بات سے ڈرنا. یہ دونوں معنی قوله تعالی وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، سورة البقرہ آیت نمبر 216 میں موجود ہے. ابن فارس کا بیان ہے کہ عسى قریب اور نزدیک دونوں کے معنی میں آتا ہے، جیسے قوله تعالی قل عسى ان يكون ردف لکم، قل عسى ان یکون ردف لکم الی آخره، سورۃ النمل آیت نمبر 72۔ کتاب البرہان میں ہے کہ خدا تعالی کی جانب سے عطا اور لعلہ کے، عطا اور لعلہ کے کلمات واجب ہونے کے معنی میں آتے ہیں، اگرچہ وہ بندوں کے کلام میں رجا یعنی امید اور تمع کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ شکوک اور گمانوں کا پیش آنا مخلوق ہی کا خاصہ ہے۔ باری تعالیٰ اس بات سے منزہ و پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ممکن امور میں چونکہ مخلوق کو شک رہا کرتا ہے اور وہ ان امور کے ہو جانے کا قطعی یقین نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر جانتا ہے کہ ان میں سے کون سی بات ہونے والی ہے اور کون سی نہیں، اسی لیے ایسے کلمات کی دو نسبتیں قرار پائیں، ایک نسبت اللہ اور اس کا نام نسبت قطعی و یقین ہے، دوسری نسبت بجانب خلق جس کا نام نسبت شک و ظن رکھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ الفاظ کبھی تو اس اعتبار کے مطابق جو ان کے واسطے عند اللہ تعالی حاصل ہے قطع یقین واثق کے معنی میں آتے ہیں، جیسے قوله تعالی فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ الی آخره، مائدہ آیت نمبر 54۔ اور کبھی اس اعتبار سے جو ان الفاظ کو مخلوق کے نزدیک حاصل ہوتا ہے ان کا ورود شک کے معنی میں ہوتا ہے، مثلا قوله تعالی فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ إِلَى آخِرِهِ، سورہ مائدہ آیت نمبر 52۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44۔ اور اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف روانہ فرمایا تو اس وقت اس کو بخوبی معلوم تھا کہ فرعون کا کیا انجام ہونے والا ہے، لیکن حکم کے الفاظ اس طرح وارد ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دلی امیدوں اور آرزوؤں کی تصویر کھینچتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ قرآن مجید کا نزول اہل عرب کی زبان میں ہوا ہے، لہذا وہ ہر طرح اہل عرب کے ان خیالات اور طریقوں کے مطابق ہے جو وہ اپنی زبان میں برتتے تھے، اور اہل عرب کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ کبھی کسی خاص غرض سے یقینی کلام کو مشکوک بات کی صورت میں عیاں کر دیا کرتے تھے۔ ابن الدہان نے کہا کہ عطا فعل ہے جو لفظاً اور معنن دونوں طرح پر فعل ماضی ہے، کیونکہ اس سے زمانے آئندہ میں حاصل ہونے والی چیز کو تمع مفہوم ہوتی ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ عطا لفظ کے اعتبار سے فعل ماضی ہے مگر معنی کے لحاظ سے فعل مستقبل ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس تمع یعنی خواہش کی خبر دی جاتی ہے جس کے زمانے آئندہ میں واقع ہونے کا ارادہ ہوتا ہے۔
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا.
اور اگر تم چاہو کہ ایک بیوی کو تبدیل کر کے اس کی جگہ دوسری بیوی لا لیں اور تم نے ایک کو ڈھیروں مال دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو. پھر فرمایا کہ اگر تم عمدگی سے نباہ نہ کر سکو اور پکا ارادہ کر لو کہ اس کو چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرو گے تو ایسا نہ کرو کہ تم نے مہر میں جو سونے چاندی کا ڈھیر اور بہت سی دولت اس کو دے رکھی ہے اس عورت کو چھوڑتے وقت بیچاری پر ظلم روا رکھتے ہوئے اس میں سے کچھ واپس بھی لے لو. ذرا غور تو کرو کہ نکاح کے وقت تم عورت سے حسن سلوک ادائی حقوق اور وفاداری کا پکا اقرار بھی کر چکے ہو. پھر یہ کہ تم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے مل چکے ہو اس کے بعد عورت کو اس کے مہر سے محروم کرنا ایک بالکل ناحق بات اور بڑی بے مروتی ہوگی. فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ صحبت اور خلوت صحیحہ کے بغیر اگر طلاق دے دی جائے تو آدھا مہر دینا ہوگا, لیکن صحبت یا خلوت صحیحہ کے بعد پورا مہر واجب ہو جاتا ہے. واضح ہو کہ عقد نکاح کے وقت اتنا مہر مقرر ہونا چاہیے جو عاقد یعنی دلہے کی ادائیگی کی استطاعت کے مطابق ہو, جیسا کہ بعض احادیث نبوی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. چنانچہ باب الصداق یعنی مہر کے بیان میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, کہنے لگی کہ میں نے اپنے نفس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کیا. کافی دیر کھڑی رہی, ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت نہیں تو میرا اس سے نکاح کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس اس کے مہر کے لیے کوئی چیز ہے؟ کہنے لگا نہیں مگر یہ میری چادر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاش کر اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہو. اس نے تلاش کیا کچھ نہ پایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس ہے قرآن سے کچھ؟ اس نے کہا ہاں فلاں فلاں سورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیرا اس سے نکاح کیا اس چیز سے جو تیرے پاس قرآن سے ہے. ایک دوسری روایت میں ہے فرمایا جا میں نے تیرا اس سے نکاح کیا اس کو قرآن سکھا دے. متفق علیہ, مشکات المصابح حدیث نمبر 3046. ایک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہر 500 درہم کے قریب مقرر فرمایا تھا. چنانچہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر کتنا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اپنی بیویوں کے لیے مہر مقرر کرنا 12 عقے اور 1 نش تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا تجھے نش کا پتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آدھا اوقیہ, پس یہ 500 درہم ہوئے. رواہ مشکات المصابح حدیث نمبر 3065/2. نیز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے حق مہر میں مبالغہ یعنی بیجا زیادتی نہ کرنے کی تاکید فرمائی. چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے, کہا کہ عورتوں کے حق مہر میں مبالغہ نہ کرو, اگر زیادہ حق مہر باندھنا دنیا میں عزت کی چیز ہوتی, اگر زیادہ حق مہر باندھنا دنیا میں عزت کی چیز ہوتی اور اللہ کے نزدیک تقوی کی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ لائق تھے کہ زیادہ حق مہر کرتے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے نکاح کیا اور نہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا 12 اوخیوں سے زیادہ پر۔ روایت کیا اس کو احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے۔ حدیث نمبر 3066/3۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیوی کے حق مہر میں اپنے دونوں ہاتھ بھر کر ستو یا کھجور دے دیے تو اس نے عورت کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد۔ حدیث نمبر 3066/4۔
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف۔
اور ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں نکاح نہ کرو مگر جو کچھ ہو چکا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سوتیلی ماؤں کی حرمت بیان فرماتا ہے اور ان کی تعظیم و توقیر ظاہر کرتا ہے، یہاں تک کہ باپ نے کسی عورت سے صرف نکاح کیا، ابھی رخصت ہو کر بھی نہیں آئی، جو طلاق ہو گئی یا باپ مر گیا وغیرہ، تو وہ عورت اس کے بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس پر اجماع ہے۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگوں میں ایک غلط رواج تھا کہ جب ایسا کوئی شخص مر جاتا جس کی منکوہا عورت ہو اور اس عورت کا سوتیلا بیٹا بھی ہو تو وہ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا۔ چنانچہ اسلام کے بعد ایک انصاری شخص ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی اور ان کے بیٹے قیض نے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرنا چاہا۔ ابو قیض کی بیوی ام عبید اللہ زمرہ نے انکار کیا اور کہا کہ میں تجھ کو بیٹا شمار کرتی ہوں، اور زمرہ نے آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے گھر جا کر بیٹھ، اس رواج کے بند کرنے کے لیے شاید اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل فرما دے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ اسلام سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، مگر اسلام کے نزدیک یہ کام بڑا برا ہے، نہایت مکروہ مردود طریقہ ہے اور بہت ہی برا دستور، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان میں سے سوتیلی ماں کا خصوصی ذکر اس لیے کیا کہ اس کی تاکید زیادہ مقصود تھی۔ الحمدللہ، سورہ نساء کے 3rd رکوع کی تلاوت میں ترجمہ و تفسیر ختم ہوئی۔